بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، تیسویں پارے کی دوسری سورہ النازعات کی ابتدائی 33 آیات کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیے. خطاب فرما رہے ہیں مفکر اسلام جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ. مولانا مغفور نے یہ درس قرآن 3 اگست 1969 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. سماعت فرمائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا فالمدبرات امرا. قسم ہے ڈوب کر کھینچ لانے والے کی. نیا کہتے ہیں عربی زبان میں کھینچنے کو، اور ہم اردو زبان میں بھی نزا کا لفظ اس معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ آدمی کی جان نکل رہی ہو، اگر اس میں دیر لگے تو اسے کہتے ہیں نزا تین کھینچ گئی اس کی. تو ڈوب کر کھینچ لانے والوں سے مراد فرشتے جو آدمی کی جان اس کی رگ رگ سے نکال کر کھینچ کر لاتے ہیں. ایک ایک رگ سے کھینچ لیتے ہیں اور اس کی روح نکال لیتے ہیں. تو قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر روح کو کھینچ کر لاتے ہیں. وہ ناشپات نشتا، اور اس کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں لے جا رہے. نشت کہتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکل جانے کو یا نکال لے جانے. تو وہ ناشتا تو نشتا، اس کو لے کر وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے جاتے ہیں. رستار ہاتھ سب تھا، اور تیرنے والوں کی خوب تیز تیرنا، یہ تیرنے کا لفظ تیزی کے ساتھ حرکت کرنے کے معنی میں استعمال ہے. سبق کہتے ہیں عربی زبان میں تیرنے کے. تو فرشتے کا جو حرکت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں، وہ چلنے سے مطابق نہیں رکھتا بلکہ تیرنے سے مطابق. تو اس وجہ سے ان کے تیز حرکت کرنے کو سباحت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ نہایت تیزی سے حرکت کرتے ہیں. یعنی زمین دنیا میں اس وقت تک جو تیز سے تیز رفتار انسان کو معلوم ہے، وہ روشنی کی رفتار ہے جو ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل جاتی ہے، لیکن فرشتے کی رفتار کے مقابلے میں یہ چھکڑے کی رفتار سے بھی زیادہ عالم ہے. فرشتے کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ وہ آنند پانی کائنات کے ہر حصے میں پہنچا. تو اس کو سبح سے تعبیر کیا گیا، یعنی تیرتے ہیں کائنات کے اندر. سابقات سپن، پھر دوڑتے ہیں، نہایت تیز دوڑنا. مراد یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں زیادہ سے زیادہ سرگرمی دکھانے، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی لپک کر پہنچے اس مقام پر جہاں جانے کا اس کو حکم دیا گیا ہے، اور اس خدمت کو انجام دینے پر جس کے لیے اس کو ہدایت فرمائی. پھل متبدرات ہم پھر کائنات کے نظام کی تقدیر کر، یعنی اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کو ذریعہ بناتا ہے اپنے احکام کی تعمیر کا، اور اس کائنات کا اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی تدبیر کو عمل میں لانے کے لیے فرشتے کام کر رہے ہیں. جس طرح سے کہ ایک فرما روا کے احکام کی تعمیر کرنے کے لیے بے شمار کارندے ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیر کر رہے ہیں. اب یہ قسم کس چیز پر کھائی گئی ہے اس کا کوئی فکر نہیں کیا گیا.
جس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ بہت سے مقامات پر یہ انداز بیان پایا جاتا ہے کہ ایک چیز پر قسم کھائی گئی ہے مگر اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ کیا چیز ہے جس پر قسم کھائی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز جس پر قسم کھائی جا رہی تھی وہ لوگوں کی چنے گئیوں میں اس وقت سامنے موجود، یعنی لوگ قیامت کا انکار کر رہے تھے، لوگ اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں، لوگ اس بات کا انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جب چاہے پھر زندگی عطا فرما دیتا ہے، پھر نئے سرے سے ایک جسم میں اس کو داخل کر کے پھر اٹھا کھڑا کر سکتا ہے، اس کا وہ انکار کر رہے. اس وجہ سے فرمایا گیا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تمہاری جانیں نکالتے ہیں اور تمہاری جانیں نکال کر ایک عالم سے دوسرے عالم میں لے جاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور بے بھوک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو گیا لانے ہیں، ان کی قسم ہے اس بات کے اوپر کہ تم جس چیز کا انکار کر رہے ہو وہ وقت حقیقت ہے، کیونکہ انکار کرنے والے سامنے موجود تھے، انکار کر رہے تھے. اس وجہ سے صرف یہ قسم کھانا یہ کافی تھا اس بات کے لیے کہ ان کے انکار کی طرف نہیں، اس چیز کے بیان کرنے کی حاجت نہیں. تقریر میں اور تحریر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تحریر میں انسان کو اس چیز کو بیان کرنا پڑتا ہے جس چیز کی وہ تردید کر رہا ہے، لیکن تقریر میں وہ تردید کرنے والے سامنے موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ سامنے موجود ہے اس لیے بہت ساری چیزوں کو بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چیز تو موجود ہے جس کے اوپر آپ بحث کر رہے ہیں، سامنے دے رہے بحث، تو اس لیے اس چیز کا قسم نہیں کھائی گئی بلکہ صرف قسم کھانے سے تو بہت اس چیز کی تربیت ہو گئی جو لوگ کر رہے ہیں. اس کے بعد اب جو کچھ جو آگے چل کر فرمایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آئے. یوم ترجف الراج کا بس بہر راج کا چلے گی یوم عظیم راج کا اب سارا حاصل، یہ اترے ہوگا جبکہ ایک زبردست زلزلہ آئے گا جو زمین کو ہلا ہے. دنیا میں اس وقت جو زلزلے آتے ہیں وہ کسی خاص علاقے میں آتے ہیں، وہ خاص علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن یہ زلزلہ ایسا ہوگا جو پوری زمین پر آئے گا، بیک وقت پوری زمین ہل جائے گی. اب یہ کس طرح ہوگا اس کے متعلق تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری زمین کس طرح سے اس کے اندر زلزلہ آئے گا، لیکن تھوڑا سا آدمی غور کرے تو کچھ اس کی صورت سمجھ میں آتی ہے. حدیث میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے کہ قیامت کے وقت یکایک زمین بجائے مشرق سے ہو، سورج بجائے مشرق سے کھلی ہونے سے مغرب سے کھلی ہو، ایک دم اگر سورج مشرق سے بجائے مغرب سے کھلی ہو تو کیا اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی زمین یہ گھوم رہی تھی اور ایک دم نہیں گھومنے. اچھا اب آپ اندازہ کیجیے کہ اگر 100 میل کی رفتار سے کوئی گاڑی جا رہی ہو، 100 میل کی گھنٹہ کی رفتار سے، اور یکایک آپ اس کو ریورس میں لیں اور چلتے چلتے وہ پلٹ کر پیچھے آئے تو کس طرح زبردست ابھی نقصان جھٹکا لگے گا اور کیا حال ہوگا اس گاڑی کا اور کیا حاضر ہوگا اس گاڑی میں بیٹھنے والا. کیا اب یہ زمین 1100 تقریباً 1100 میل کی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے اپنے نظر پر، 1100 میل کی گھنٹہ کی رفتار سے جو چیز بھی گھوم رہی ہے وہ یکایک بھی گھومنے لگے تو کیا حاضر ہوگا اور کیا حاضر ہوگا اس کے رہنے والے. پھر اس کے بعد یہ زمین تقریباً 66,000 اندازہ کیا گیا ہے، 66,000 میل کی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اگر اس کی رفتار میں یکایک فرق واقع ہو جائے اور یہ اسی چلنے لگے تو کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے کس طرح عظیم الشان دیکھا ہے. تو یوم ترجف الراج کا دوسرے زمین ہلا مارے گی، ہلا ماری جائے گی، سخت زلزلہ آئے گا اس کے اندر، تٹ بہر راج اس کے بعد ایک دوسرا سخت جھٹکا ہے. سنیگل جائیں گے بات ہوتا اس روز لوگ اس روز دل دہل جائے اب سال وہاں پھانسیا اور ان کی نگاہوں پر خوف تاری ان کی نگاہوں پر یہ معلوم لگا کہ بڑی عظیم نشان آفت سے ان کو سابقہ پیش آیا ہے اس وجہ سے نگاہیں خوف زدہ ہوں گی اور دل دہل گیا اس کو بیان کرنے کے بعد اب فرمایا جاتا ہے کہ یقینا ہے لمردودین فی الآخرۃ آج یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کیا ہم اپنی قبروں سے پھر واپس لائے جائیں گے اب اذا کنا عظام النفرہ کیا ہم اس وقت دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں تک ٹھکلی ہو جائیں گی پانی چنتا ایکدم کر رسم خاصرا اور پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں بھائی اگر یہ ہوا تو غلط ہو جائے یہ واپسی تو بڑی ایسی ہوگی کہ گیا ہم بالکل نامراد ہیں کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو کسی سنجیدہ بحث کے قابل نہیں سمجھتے سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے قابل نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ناممکن بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں جبکہ ہماری ہڈیاں تک بے سیدھا ہو جائیں اور ہمارا جسم بیگا ویگا ہو جائے کیا اس وقت یہ ممکن ہے کہ دوبارہ ہمارے جسم کے اجزاء کو جوڑ کر ہمیں اسی طرح پیدا کر دیا جائے جس سے ہمارا پیدا ہوا تو اس چیز کو چونکہ وہ بالکل ناقابل تصور سمجھتے تھے جس وجہ سے اس کا یہ حق تو ان کے نزدیک نہیں تھا کہ اس معاملے پر غور کیا جائے سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے بلکہ اس کے بجائے وہ مذاق ہوا کہتے تھے کہ کیا ہے ہم دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے ایسی حالت میں جبکہ ہماری ہڈیاں تک بے سیدھا ہو گئی اگر ایسا ہوا تو بھائی ہم تو مارے گئے کیا مطلب ہے اس کا یعنی ہم تو یہ ساری زندگی جو ہے یہ سمجھتے ہوئے بسر کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے جو کچھ ہے ایسی دنیا کی زندگی ہے اگر کل راتے کہیں ایسا ہو گیا کہ ہم دوبارہ اٹھائے گئے تو اس سے بڑھ کر ہم سے بڑھ کر نامراد کون ہوگا لیکن یہ بات وہ سوچنے کے انداز میں نہیں کہتے تھے یہ بات وہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں کہتے تھے بلکہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے کہ بھائی اگر ایسا ہوا تو مارے گئے تھے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیری نما یا زجرت واحدہ فیدا ہوں رستہ بس یقائق ایک چھڑکی دی جائے گی اور وہ محسوس کریں گے کہ ہم چٹیل میدان میں یعنی یدا یہ ہے کہ جس کے لیے کوئی ہلکی کچری نہیں لگتی کوئی ہاتھی ویڑے لانے کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی لمبا چوڑا سر سامان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بس ایک زور کا دھماکہ ہوا اور یکایت قیامت برپا ہوا ایک زور کا دھماکہ ہوا اور یکایت تم محسوس کرو گے کہ ہم زندہ ہو کر اس کٹل میدان میں اللہ تعالیٰ کو اپنے احکام کو عمل میں لانے کے لیے کوئی بڑے لمبے چوڑے صاف کرو سامان کی ضرورت نہیں بس ایک حکم اس کے لیے صاف ہو جس طرح ایک حکم سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اسی طرح سے حکم سے یہ فنا بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے ایک حکم سے یہ دوبارہ وجود میں بھی لائی جاتا تو فرمایا گیا کہ اس لیے کسی لمبے چوڑے سر سامان کی حاجت نہیں بس ایک زور کی آواز یہ کافی ہے ہر عطا کا حدیث موسا اس نادا و رب گرو کے نواز مقدس طوا اس حد علا فرعون انہ طوا کیا تمہیں موسا کی خبر پہنچی جبکہ اس کے رب نے اس کو ایک مقدس بار بار مقدس کی بھی وادی میں بلایا اور اس کو حکم دیا کہ جا فرعون کے پاس انہ طوا کیونکہ وہ کرکٹ ہو جائے اب یہاں آپ دیکھیے مناسبت کیا ہے اس مضمون کی کہ اوپر یکایت پہلے قسمیں کھائی گئی قیامت کے برپا ہونے کی اور انسان کے دوبارہ پیدا ہونے پر اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ کس طرح ہوگا یہ واقعہ کب پیش آئے گا جب یہ زلزلہ پیش آئے گا اس کے بعد لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا لوگ کو کہتے تھے کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک زور کی آواز اس کے لیے کافی ہے. یہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ کیسے شروع ہوا. یہ عالم آخرت کے متعلق تاریخی استدلال، اوپر اس کے امکان کا استدلال، اوپر اس بات کی دلیل دی گئی تھی کہ یہ واقعہ کیسے ہو سکتا. پہلے اس کے شکل بیان دی گئی کہ یہ ہوگا، اور اس کے بعد دلیل دی گئی کہ اس کے لیے کسی لمبے چوڑے سرے سامان کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کا ایک حکم کافی ہے اس کو وہ برپا کر دینے کے لیے. تو پہلے تو ثابت کیا گیا کہ یہ ممکن ہے، اب اس کے بعد تاریخی استدلال کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آخرت سے جو لوگ غافل ہوئے ہیں اس دنیا میں ان کا انجام کیا ہوا ہے. اس کو اب یہاں صرف فرعون کو دیا گیا، قرآن مجید میں جگہ جگہ جو استدلال کیا گیا ہے اس میں تمام ان قوموں کو جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئی ہیں ان کے نام لے لے کر بتایا کہ ایک ایک قوم جس نے آخرت کا انکار کیا ہے اور رسولوں کی بتائی ہوئی خبر کو نہیں مانا ہے وہ کس طرح سے بگڑی ہے اور کس طرح سے بگڑ کر آخر کار تباہ ہوا. یہ تاریخی استدلال جو ہے یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر ایک واقعہ مسلسل ایک طرح سے پیش آتا چلا جائے تاریخ میں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی ایک حقیقت ہے جس کی وجہ سے ہر وہ سے جس نے انکار کیا ہے آخر کار تباہ ہوا. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو تجربے سے معلوم ہوا کہ جس کو سانپ نے ڈسا وہ مرا، تب معلوم ہوا کہ سانپ کے اندر زہر ہے. یہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، جبکہ جس نے جس کو یہ ڈستا ہے وہ مر جاتا ہے. اسی طرح سے اگر برابر انسانی تاریخ میں یہ معلوم ہوتا چلا جائے، آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جو قوم بھی آخرت کی منکر ہوئی یا جو قوم بھی آخرت کے غافل ہوئے اس نے پرواہ نہیں کی کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے کہ نہیں، اور جس قوم نے بھی یہ سمجھتے ہوئے اپنے اخلاق کا نظام اور اپنی زندگی کا نظام بنایا کہ جو کچھ ہے وہی زندگی ہے، اسی زندگی کے نتائج پر فیصلہ ہے بھلائی اور برائی کا، اگر اس زندگی میں کسی فعل کا نتیجہ برا نکلے تو وہ برا ہے اور اچھا نکلے تو اچھا ہے، یہ سمجھتے ہوئے جن لوگوں نے اپنے اخلاق کا نظام بنایا اور اسی کے اوپر بنیاد رکھی اپنی تہذیب اور اپنی تمدن کی، آخر کار اس کے اخلاق خراب ہوئے، اس کے اعمال خراب ہوئے، اس کی زندگی پوری کی پوری بگڑ کر رہ گئی، اور نوبت یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں اوپر اٹھا رہا ہے. جب اس دنیا میں یہ مسلسل تجربہ پیش آ رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ آخرت کا انکار حقیقت کے خلاف ہے، اور آخرت کے اقرار پر زندگی بسر کرنا یہ حقیقت کے مطابق، اگر اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو آدمی اپنے اعمال اور اخلاق کے لیے کوئی اور سانچہ بناتا ہے اور وہ کامیاب ثابت ہوتا ہے اس دنیا میں، اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو اس کے اعمال و اخلاق بگڑتے ہیں اور آخر کار وہ تباہی دیتا ہے. تو فرمایا کہ تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جبکہ اس کے رب نے اس کو ایک بار بار مقدس کی وادی میں بلایا اور اس سے کہا کہ جا فرعون کے پاس ان نوے پاؤ، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا. فقل ہل لک الا ان تزکی، اور اس سے جا کر کہے کہ کیا کہ زندگی میں پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے تیار ہے. وَأَهْدِيَكَ کا الٰى رَبِّكَ فَتَخْشَى، اور میں تجھے راستہ صحیح بتاؤں کہ تو اللہ کے ڈرتے ہوئے اسے اختیار کرے گا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑی نشانی دکھائی. بہت بڑی نشانی سے مراد ہے لاٹھی کو پھینکنے سے یکایک وہ اجدے کی شکل میں کھڑی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑی نشانی دکھائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک بہت بڑی نشانی دکھائی، پکڑ دبا رہا مگر اس نے اس کو پھینکلا دیا اور اپنی سرکشی پر پایا. اب فرعون کے سامنے یہ نشانی جو پیش کی گئی اور اس کو بڑی نشانی قرار دیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ جس وقت وہ اس کو پھینکتے تھے یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایک بے جان لاٹھی کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے، تو اس کے دیکھتے ہی وہ یکلف زندہ ہو جاتی تھی اور زندہ ہوتی تھی ایک اجدہ قسم. وہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ لوگ جو انکار کرتے تھے اس بات کا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہو سکتی ہے جبکہ ہم بالکل ادیا ہماری ریگا ریگا ہو جائیں، تو فرعون کو یہ جیتا جاگتا معجزہ دکھایا گیا کہ دیکھ لاٹھی سے پھینکنے کو یکایت یہ اس لاٹھی کے اندر زندگی پیدا ہوئی اور یہ اجدہ کی شکل میں بنا. اور جس وقت اگر موسیٰ علیہ السلام اس اجدہ کو پکڑ کر اٹھا لیتے تو پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی بنی. اور ظاہر بات ہے کہ یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے معجزے کے اور کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوتا تھا، کوئی جادوگر اس پر قادر نہیں ہوا. چنانچہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جادوگروں نے یہ نمائش کرنی چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح سے لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ جادو تھا اس وجہ سے حقیقت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا تھا، لاٹھی لاٹھی رہتی تھی اور رسی رسی رہتی تھی، صرف لوگوں کی نگاہوں کے اوپر ایک جادو یہ تھوڑی دیر کے لیے کرتے تھے کہ جس سے ان کو محسوس ہو سکتا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن گئی ہیں، رسیاں سانپ بن گئی ہیں، مگر حقیقت میں وہ نہیں بنتی تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پھینکتے تھے کہ وہ حقیقت میں وہ اجدہ بن جاتا ہے، اور یہ جو ثابت کیا گیا اس مقابلے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ہوا تھا، کہ خود جادوگر نے اعتراف کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ ہمارے فن کی چیز نہیں ہے، یہ چیز بالکل ناقابل انکار حد تک ثابت کر دی گئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں فی الواقع لاٹھی اعتراف نہیں تھی. یہاں فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سب سے پہلے تو اس کو یہ کہا کہ کیا تم کسی خدا سے ڈرنے کے لیے تیار ہے، اور کیا تم پاکیزگی کی زندگی اختیار کرنے کو تیار ہے، میں جب تجھے سیدھا راستہ بتاؤں کہ تو اختیار کرے گا، اور اس کے ساتھ یہ موجودہ عظیم شان دکھا، ایک عظیم شان دکھا. لیکن جواب اس نے کیا دیا، پکت دبا ہوا تھا، اس نے جھٹلایا اور پھر اپنی اسی نافرمانی کرنا انکار کر دیا ان کی بات ماننے کا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ آخرت کو ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں تھا. اس بات کو سمجھ لیجیے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں ان کے انکار کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کو ماننے سے آدمی کو لازمن اپنی پوری زندگی کا طرز بدلنا پڑتا ہے، اپنے پورے معیار بدلنے پڑ جاتے ہیں، ساری ویلیوز آدمی کی تمام قدریں تبدیل ہو جاتی ہیں. تو بظاہر تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا، جب دلائل ان کو ایسے دیے جاتے ہیں کہ جس سے وہ سمجھنے آنے کے قابل ہوتا ہے تو ماننا چونکہ نہیں چاہتے، اس وجہ سے وہ نہیں مان کر دیتے، چاہے آپ کوئی دلیل دے دیجیے کوئی نشانی نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ فرعون جو خدائی کے تھاٹ جمائے بیٹھا تھا اور مصر کے باشندے کا خدا بنا ہوا تھا، آخرت کو ماننے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کو قبول کرنے کے بعد پھر یہ خدائی کیسے کر سکتا تھا؟ اس کے بعد جو انسانوں کے اوپر وہ ان کے رب ہونے کی حیثیت سے اختیارات استعمال کرتا تھا، ان کا رب اعلیٰ جسے آگے آتا ہے، جب وہ ان کا رب اعلیٰ بنا بیٹھا تھا تو اس کے بعد آخرت کو مان کر اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو مان کر پھر وہ اس رویش پر قائم نہیں رہ سکتا تھا، اس کو وہ ساری چیز تبدیل کرنی پڑتی، اس لیے اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم ادبر علیہ السلام، اور پھر پلٹ کر اس نے کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کا. یہاں اس سعی کی تفصیل یہ بیان کی گئی کیونکہ قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت کی کہ اس نے پلٹ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے دربار میں دکھایا، اس لیے اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح یہ ثابت کروں یہ جادوگر ہے، تاکہ جو حیبت لوگوں کے دلوں پر بیٹھی ہے معجزے کی، ظاہر بات ہے کہ پورے دربار میں لوگوں کے دماغ کی چینیں ڈھیلی ہو گئی ہوں گی، جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی لاٹھی پھینکتا ہے اور یکایت وہ اجدا بن جاتی ہے تو وہ حیبت جو لوگوں کے اوپر تھی اس کو دور کرنے کے لیے اس نے یہ کوشش شروع کی کہ اپنے ملک بھر سے تمام جادوگروں کو بلا کر یہ مشاہدہ لوگوں کو کرائے کہ یہ موسا نے جس طرح سے کیا ہے ایسا تو ہمارا ہر جادوگر کر کے دکھا دیتا ہے تو پلٹا وہ اور اس نے صحیح کی کوشش کی تو حشرا فنادا لوگوں کو جمع کیا فنادا اور پکارا فقال انا ربکم الاعلی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ نہیں ہے تمہارا سب سے بڑا حاکم اعلیٰ تمہارا سب سے بڑا رب سوورن ہے میں اور یہی اصل میں جھگڑا تھا ہمیشہ تمام رسولوں اور وقت کے حکمرانوں کے درمیان یہی جھگڑا برپا رہا جہاں تک الہ ہونے کا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قرآن مجید میں جہاں جہاں جو کچھ بیان کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الہ تو خود فرعون مختلف معبودوں کو بنائے بیٹھا تھا خود فرعون مختلف معبودوں کی پرستش کرتا تھا چنانچہ فرعون کے درباری فرعون سے کہتے ہیں ایک جگہ کہ کیا تم موسیٰ کو اسی طرح چھوڑے رہو گے تاکہ وہ تمہارے معبودوں کو تم سے چھڑا دے تو معلوم ہوا کہ فرعون کے بھی بہت سے سارے معبود تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا معبود ہوں وہ یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں رب کے معنی سردار اور آقا اور مالک اور فرماروا اس کا دعویٰ یہ تھا کہ سوورنٹی کا جہاں تک تعلق ہے خدائی اور بادشاہی یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل اس بادشاہی کے اندر نہیں ہے سوورنٹی پوری کی پوری میری ہے میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں سب سے بڑا تمہارا سردار میں ہوں یا مصر کی سرزمین میں میرا حکم چلے گا موسیٰ کا حکم نہیں چلے گا موسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرتے تھے کہ میں رسول ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس وجہ سے جو حکم میں دے رہا ہوں جو احکام میں پہنچا رہا ہوں خدا کی طرف سے اس کی اطاعت تم کرو اگر موسیٰ علیہ السلام اس پر کہتے ہیں کہ میں تجھے ہدایت دوں اور تو اللہ سے ڈر کر اس ہدایت کو قبول کرے اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ مجھے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ مجھے ہدایت دے تمہارا رب اعلیٰ میں ہوں میں جو ہدایت دوں میں جو احکام دوں وہ اس سرزمین میں چلیں گے موسیٰ کے احکام نہیں چلیں گے یہ تھا اصل جھگڑا